یحلفون لکم، پھر یہ تیسری آیت بھی، یہ بھی اب راستے میں آ رہے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے. پہلے بھی کہا گیا نا کہ کس وقت قسمیں کھائیں گے، اذن قلبتم، جب تم لوٹو گے، یعنی ابھی لوٹے نہیں ہیں، جب تم لوٹو گے مدینہ، ان کی طرف جب جاؤ گے تو وہ دیکھنا بھاگے ہوئے آ جائیں گے قسمیں کھانے. اب یہ تھرڈ آیت بھی یاد رکھیں، تینوں آیتیں اس وقت کی ہیں راستے کی. تو اور ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا. اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ واقعی غیب اور حاضر اور ماضی اور حال اور مستقبل ہر چیز کا جاننے والا. ان کے اندر کی باتیں بھی کھول دی کہ کس لیے وہ قسمیں کھائیں گے، یہ بھی بتا دیا کہ وہ آئیں گے قسمیں کھانے کے لیے. یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. ان کو کیا، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا کتنا بڑا ایک، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، کتنا لکھی کا کام ہے. لیکن بات اصل میں کیا ہے کہ یہ راضی کرنا بھی کس لیے، کہ ہماری بچت ہو جائے، ہمارا سوشل بائیکاٹ نہ ہو. اللہ کو راضی کرنے کی ان کو پرواہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تاکہ اوپر اوپر سے ان کو راضی کر دیا جائے، ہمارے پر کوئی مشکل نہ آئے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ نہیں راضی ہوتا ایسے فاسق لوگوں سے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، دنیا میں سوچ کے بیٹھے ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، وہ تو قیامت کے دن خود ہی اللہ کو منا لیں گے. اب وہ ان کا کام ہے، کیا ہے وہ، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسے ہی ہے نا باتیں، کہ وہ جس کو اللہ پکڑ لے تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاتے ہو، سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں یا کچھ ہے، آپ کے اندر اتنی شفقت تھی کہ آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں راضی ہوگا. جب جس پہ اللہ ہی نہ راضی ہو تو اس کو کون چھڑائے گا پھر؟ تو کس کو منانے کی، کس کو راضی کرنے کی فکر انسان کو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ٹیچر راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو جائیں، فلاں خوش ہو جائے، ان کے بہانے کر کر کے ہم ان کو بس کہہ دیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہم کیا کریں، بس کیا کریں، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، تو کیوں، وہ تو انسان ہے، ہو سکتا ہے آپ سے راضی ہو جائے، ان کے راضی ہونے سے کیا ہے؟ کہ کوئی آپ اپنے عذر معذرتیں لے کے آپ سوچتے ہیں، کسی کے پاس آپ جاتے ہیں کوئی سوال لے کے، آپ بتائیں نا کیا میری اتنی بڑی مجبوری ہے، بتائیں کیا اس مجبوری میں میں یہ کام کر سکتی ہوں، یہ جائز ہے؟ وہ آپ کو کہہ بھی دے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ اس کو راضی کر بھی لیں اپنے بہانے کر کر کے یا اپنی مجبوریاں بتا بتا کے کسی کو، ٹھیک ہے آپ کے لیے تو یہ آپ ایگزمپٹڈ ہیں، آپ تو خود اپنے آپ سے پوچھیں، انسان کا اپنا آپ اس کو فتویٰ دیتا ہے، کہیں فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ہم پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا آپ کو بتائے گا. کسی کو راضی کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہو جاتا. ایون یہاں پہ کہہ دیا گیا اگر آپ بھی راضی ہو جائیں، اللہ نافرمان لوگوں سے نا، حد سے نکلنے والے جن میں خدا خوفی نہیں ہے، فاسق کس کو کہتے ہیں، سرکش، نافرمان، حد سے نکلا ہوا، اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. تو یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا بھی اس لیے نہیں تھا کہ اسلام سے مخلص تھے، اس لیے تھا کہ اپنی جانیں بچانا چاہتے تھے. آج اگر کسی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا بھی یہ صرف ایک موٹیو ہو کہ بس ہمیں اس دن آگ سے بچا لیں اور اس دن ہماری سفارشیں کر لیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں وہ قبر والے ہیں، بس اسلام سے ہمیں کوئی خلوص نہیں، اسلام کی کوئی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، اسلام کے لیے کوئی وفاداری نہیں، بس یہ پیر صاحب کی چادر چڑھا دو، یہ ہمیں وہاں پہ بچا لیں گے. اب ہم تو ویسے ہی نہیں وہ جان سکتے، نہ سن سکتے، نہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی زندہ بھی ہوتا، راضی ہو بھی جاتا، تو کوئی اللہ کو منا نہیں سکتا اپنی مرضی کر کے، زبردستی کر کے. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے تو اللہ اسے بندوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. کیا اللہ کافی ہو جائے گا؟ انسان اگر ناراض ہوتے بھی ہیں تو ہوتے رہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوگا, اللہ چاہے گا تو ایک دن انسانوں کو بھی تم سے راضی کر دے گا. اور جو لوگوں کو راضی کرے گا اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تو غفور رحیم ہے. یہ بےچارے لوگ نہ کہیں ناراض ہو جائے, جو ایسے سوچتا ہے نا لوگوں کو راضی کرے گا اللہ کو ناراض کر کے, تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. اللہ اسے کس کے حوالے کر دے گا؟ لوگوں کے. تو لوگوں کا تو آپ کو پتا ہے نا, وہ تو کبھی کسی سے راضی ہوتے ہی نہیں. وہ آج آپ کی ایک بات سے راضی ہو جائیں گے تو کل کسی اور سے ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ پھر انہیں کے حوالے ہو. اور ہم کبھی کبھار اتنا آسان سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کا تو معاملہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, بس وہ تو ہے ہی, وہ تو اس نے راضی رہنا نا, اس کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. انسان ناراض ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا, اللہ کا کیا ہے, کوئی بات نہیں. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کی سطح پہ ایمان لانا ضروری ہے, عمل کی سطح پہ ثبوت دینا ضروری ہے, عمل کر کے آپ پروو کریں گے اپنے ایمان کو. جی, اس کے بغیر نہیں ہوتا کہ قسمیں کھا کھا کے ہم بس باتیں بنا بنا کے تو بیٹھے رہے. اللہ اکبر. الاعراب, اچھا اب دیکھیں ایک بات ہو گئی نہیں, آپ تک تین آیتیں ہو گئی ہیں. اب ہے بدوی لوگوں کے بارے میں بات. اچھا یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ ایسے قبائل رہتے تھے, بدو لوگ رہتے تھے. بدو لوگ کن کو کہتے ہیں؟ جو صحرا نشین ہوتے ہیں, جو یعنی جس کو کہتے ہیں ڈیزرٹس میں رہنے والے ایسے لوگ, نہ وہ کوئی ایجوکیشن سے ان کا کوئی واسطہ ہوتا ہے, نہ کوئی سیولائزیشن سے بہت کوئی ان کا واسطہ ہوتا ہے. ان کا کیا ہے, بس وہ ان کا ایک اونٹ ہوتا ہے اور ان کی کوئی چند ایک بکریاں ہوں گی, ایک خیمہ ہوگا, بس اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو بالکل سیولائزڈ نہیں ہوتے, ہمیں پتہ ہے. اسی طرح کو پڑھائی لکھائی تو خیر اس زمانے میں تو شہروں میں بھی کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, مگر ظاہر ہے سیولائزیشن زیادہ شہر میں ہوتی ہے. تو جو بدو لوگ ہوتے تھے ان میں تو بالکل ہی آپ سوچیں کہ یعنی پڑھائی لکھائی یا علم سے کوئی بھی دور دور کا واسطہ بھی نہیں تھا. اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں کیسے لوگ ہیں. اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں نا, 97-98 اور بلکہ 99 بھی, یہ تین آیات جو ہیں یہ بدو لوگوں کے بارے میں. پہلی جو دو آیتیں ہیں وہ ایسے بدو لوگوں کے بارے میں جو منافقین تھے, ان میں بھی منافق تھے بدوؤں میں, بلکہ بہت زیادہ شدید نفاق میں تھے. اور 99 آیت میں ان بدوؤں کی بات ہو رہی ہے جو واقعی جینوئن تھے, ٹھیک تھے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا, اللہ تعالیٰ جب بات فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں تو ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم جنرلائز کر لیتے ہیں. اب ہم کیا بات کرتے ہیں, کالے سارے ایسے ہوتے ہیں, وہ چینی سارے ایسے ہوتے ہیں, گورے سارے ایسے ہوتے ہیں, وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. تو ہم یوزلی ہم جنرلائز کرتے ہیں, یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ نے کہیں بات یہ کہ جب بدو لوگوں کی بھی بات کی تھی تو بدو بھی سارے ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں میجورٹی ایسی ہے جو 97 اور 98 آیت میں, اور ان میں لیکن ایسے بھی ہیں جن کا ذکر 99 آیت میں ہے جو پکے مومن ہیں. آپ کو آیتوں کے اندر سے نا اس طرح پتا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اب میں پڑھوں اور آیت ہی بتانا شروع کر دوں وہ زیادہ کفر میں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, اگر میں آپ سے پوچھوں 97 اور 98 آیت میں کیا ہے تو آپ اس طرح ایکسپلین کر سکیں کہ اس میں یہ آج کے سبق میں اس آیت میں اور اس آیت میں یہ چیزیں. ان کو پڑھ پڑھ کے نہیں ایکسپلین کریں گے, وہی جو ورڈز وہاں پہ یہ اس کی جسٹ ایک آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے اس سبق کی, پہلی تین آیتیں کن بارے میں, اگلی تین آیتیں کس کے بارے میں, کس طرح سے سبق ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں. چاہیں تو اس کے بعد ان کے پوائنٹس اسی طرح بنا لیں. تو چلے آیت نمبر 97, الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب جو بدوی لوگ ہیں بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں, یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے شدید ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں؟ کیا چیز یعنی ان کے اندر کیا ایسی بات ہوتی ہے. تھوڑا سے اگر آپ لوگ فیملیئر ہوں جو لوگ گاؤں کے لوگ, آج کل ہمارے گاؤں کو تو شاید ہو سکتا ہے اتنی اچھی طرح آپ نہیں سمجھ سکیں جو جن کو ہم آج گاؤں کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو ملک کے گاؤں ہیں نا ان میں بھی بہت سویلائزیشن اب پہنچ چکی ہے جب سے میڈیا اتنا وہ ہوا ہے, تو لوگوں میں پڑھائی لکھائی تعلیم کا رجحان اور اسی طرح میڈیا کے تھرو بہت سارا کچھ ایجوکیٹ وہ ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو اگر بہت ریموٹ گاؤں کی بات کریں, بہت ریموٹ جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں, یا آج سے جو لوگ جانتے ہوں 25-30-40-50 سال پہلے ہمارے گاؤں کی حالت, تو ان کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں گاؤں والے لوگ, وہ ہمیشہ زیادہ سخت مزاج طبیعت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں, اور چونکہ علم نہیں ہوتا نا بہت زیادہ کلچرڈ نہیں ہوتے, بہت ریفائنڈ نہیں ہوتے, ان کی طبیعتوں میں بھی ایک سختی اور ایک شاید اس لیے کہ بہت محنت کش ہوتے ہیں, یعنی انسان کا ماحول بھی تو اس پہ اثر کرتا ہے نا. تو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ محنت کر کر کے مشقت کر کر کے ان کی طبیعتوں کے اندر بھی نا سختی اور اکھڑ پانے کو ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ماحول کا انسان کے اوپر بہت اثر آتا ہے, اور فرمایا زیادہ ہیں کفر میں اور نفاق میں شدید. اب وہ کیوں ہوئے, یہ پہلے مسلمان ہوئے کیوں تھے, بہت زیادہ ان کے اندر سمجھ بوجھ تو ہوتی نہیں ہے. آج بھی دیکھیں میں بدو لوگوں میں, اگر آپ وہاں پہ بھی چلے جائیں عرب کی طرف, تو بدو لوگوں میں آپ نے دیکھا کہ بس ایک دفعہ ہاں کہہ دی کسی چیز کو تو ہاں کہہ دی, نہ کہہ دی تو بس ان کی سمجھ میں نہیں آنی کہ پھر آپ کیا ہے. اسی طرح ہماری طرف کے بھی گاؤں کی طرف کے لوگ اسی قسم کے مزاج رکھتے ہیں. تو یہ لوگ کیا تھے کہ پہلے تو انہوں نے بہت اسلام کو اپوز کیا, بہت اسلام کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کی, مگر اس کے بعد ظاہر ہے جب اسلام بہت فلرش کر رہا تھا بہت آگے جا رہا تھا, تو پھر یہ مسلمان تو ہو گئے, لیکن ظاہر ہے نہ تو ان کی وہ تربیت ہو سکتی تھی جو کہ مدینہ میں رہنے والوں کی تھی, ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہوئی تھی نا, تو نہ علم سے آشنائی تھی نہ کوئی تربیت کا ان کا کوئی خاص انتظام تھا, تو وہ کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے لیکن آگے کچھ ایسی ان کی کوئی ایسی ٹریننگ وغیرہ نہیں ہوئی, اور وہ دے ریمین دا سیم جو جیسے تھے وہاں پہ اسی طرح سے ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زیادہ شدید ہے اس کے اندر کفر میں بھی اور نفاق میں بھی, بہت آگے ہیں. اور وَأَجْدَرُ اللہ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, اور زیادہ اس چیز کے قریب ہیں کہ وہ نہیں جانتے اللہ کی حدود کو جو نازل کیا اللہ نے اپنے رسول پر, یعنی اللہ کی حدود کو کیا نہیں جانتے, یعنی اللہ کی حدود کو جاننے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ وحی کا علم ہی نہیں ہے نا ان کے پاس, جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے, یعنی قرآن, اس کا علم ہی نہیں ہے ان کے پاس. جب علم نہیں ہے تو حدود کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ لمٹس ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز رکھی ہیں, یہ حلال کی یہ حرام کی یہ اس چیز کی, وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے کیا اللہ نے جائز کیا کیا ناجائز کیا, اس لیے کہ کیسے پتا چلے گا جب علم ہوگا, علم ہی نہیں ہے, علم کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لوگ منافقت میں کفر میں بہت بڑے ہوئے ہیں اور ان کو وہ اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے سارے دیہاتیوں نے تو اٹھ کے وہاں سے یا سارے بدوؤں نے تو صحرا چھوڑ کے تو نہیں ادھر آ جانا تھا نا, اور دوسرے یہ کہ جب انسان کے اندر اتنی سختی پائی جاتی ہے اور اس کا ماحول بھی ایسا رہتا ہے تو بہت مشکل ہے اس کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ان کا علم لینا, تو جو بیسک نالج ہے نا وہ ان کے پاس نہیں ہے, علم کی مجلسیں بھی نہیں ہیں, علم والوں کی صحبتیں بھی نہیں ہیں, تو بہت رف لوگ ہیں, ٹف بھی ہوتے ہیں اور رف بھی ہوتے ہیں, آپس میں بھی کرخت بھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جبکہ علم کے لیے کچھ چیزیں انسان کے اندر ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اس میں عاجزی ہو جھکاؤ ہو اس کے اندر کچھ سیکھنے کی ایک طلب ہو. ان کا ایسا ماحول نہیں تھا, علم سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ زیادہ قریب ہیں, کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کی حدود کو, اور جو اس کی جو اس نے نازل کیا اعلی رسول, اس کا مطلب کیا, یعنی بریکٹ میں لکھنے قرآن, قرآن میں جو حدود ہے ان کو نہیں جانتے تھے. اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ جب علم نہیں ہوتا نا تو وہاں پہ نفاق بھی آئے گا, وہاں پہ کفر بھی آئے گا, جہالت کا نتیجہ ہے نا. اور ان کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے, یعنی جو ظاہرہ جو دیہاتوں کے اندر ہیں, جو زیادہ ان چیزوں سے دور ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دیہات کی رہائش رکھتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. خشک ہو جانے کا مطلب کیا ہے, یعنی اس کے اندر کوئی سافٹنس نہیں رہتی, اس کے اندر کوئی جس کو کہیں گے کرٹسی, کوئی لحاظ, یہ چیزیں نہیں رہتی اس کے اندر, وہ خشک ہو جاتا ہے. اور اب آپ اپنے ذہن میں ایسا نہ لائیے گا جو ہمارے لوگ دیہاتوں کے ہیں. میں نے اگین آپ کو بتایا نا کہ وہ بہت ڈفرینٹ اس معاملے سے, بہت ڈفرینٹ ان کی ظاہر ہے, وہ بہت سیولائزڈ ہو چکی ہیں. اور فرمایا جو شکار کے پیچھے جاتا ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے, وہ غافل ہو جاتا ہے جو شکار کے پیچھے جاتا ہے. جو شکار کھیلنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو شکار ہی ہر وقت دماغ میں رہتا ہے ان کی, کیونکہ ہم اس چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہے اس لیے اتنا زیادہ نہیں. جن لوگوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے وہ بس پھر اسی دھن میں لگے رہتے ہیں. اور جو شخص بادشاہوں کے دروازوں پر جاتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. بادشاہوں کے دروازوں میں اس زمانے میں جو بڑے بادشاہ رئیس سلطان ہوتے تھے, تو ان کے دروازوں پہ جا کے بیٹھتا ہے تو وہ فتنے میں ہی پڑ جاتا ہے. تو ان کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ بچوں کو بوسا دیتے, ہم تو ان کو کبھی بوسا نہیں دیتے, یعنی ہم اپنے بچوں کو تو ہم تو نہیں کبھی اٹھا کے ان کو پیار کرتے چومتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت ہی نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ آج تک بھی جو آج سے 25-30 سال پہلے, اب تو بہت زمانہ چینج ہو گیا میں نے بتایا, لیکن اگر آپ کچھ زمانہ پہلے دیکھیں 40-50 سال پہلے, تو دیہاتوں میں ہمارے بھی ایون اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اپنے بچے کو اٹھا کے اس کو چوم رہا ہے, اور یہاں تک کہ کوئی اپنی بیوی کے پاس بیٹھ رہا ہے, تو یعنی اس کو بہت ایک بری بات سمجھی جاتی تھی. اور اپنے بچے کو نہیں, دوسروں کو اگر پیار کر بھی لیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے بچے کو کیوں کر رکھے, یعنی اتنا زیادہ یہ یعنی اس کو بے غیرتی سمجھی جاتی تھی. اور بچے کو پیار کرنا اٹھانا یہ تو ایک بڑی آر کی بات سمجھی جاتی تھی. اسی طرح ایک عرابی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کے نے ایک چادر لی ہوئی تھی, تو اس نے چادر کا کونا اتنی سختی سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان پڑ گئے, کندھوں پہ نشان پڑ گئے. اور کہنے کیا لگا, اے محمد جو تیرے پاس ہے نا مال اللہ کا دیا ہوا, اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے. یعنی تہذیب سے دور تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینے کا کہا. یعنی ان کو طریقہ پتا نہیں ہے کہ کس طرح سے اس چیز کیسے کسی سے بات کرنی ہے. مدینہ میں رہنے والے پھر بھی اس سے کلچرڈ تھے کیونکہ وہ ایک شہر تھا نا. آپ آج بھی دیکھیں میٹروپولیٹن سٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں, تو ان کے مینرز اور اس کے اندر اور جو دیہاتوں میں رہنے والے ان میں بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی نا, ان کو ادب سکھانے کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب شہر کے رہنے والے بھیجے. سورہ یوسف میں بھی آیا کہ 119 آیت میں کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سوا کسی کو رسول نہیں بنا کے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے, جو بستیوں کے رہنے والے تھے, اہل القرا شہروں کے رہنے والے تھے, گاؤں وغیرہ میں بدوؤں کے اندر کوئی رسول نہیں آیا. اس کی وجہ جو ابن کثیر نے بیان فرمائی وہ یہی کہ ان کی سخت دلی کی وجہ سے, سخت دل ہوتے ہیں نا. تو وہ اللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا, وہ جانتا ہے اپنا علم کس کو دینا ہے, کس کی کون اس کی قرآن کے علم کا زیادہ لائق ہے. جو کفر اور نفاق میں شدید ہیں تو پھر ان کو تو یہ علم دیا بھی جائے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی. اور اللہ اکبر, یہاں تو بدھوؤں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو سو کالڈ ماڈرن ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, بہت فخر سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا ہے, تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہم نے, ہمیں نہیں یہ قرآن وران یہ چیزیں, ہم کیا جانے. اگر میں نے کسی منہ سے نہ سنا تھا تو میں اس چیز کو کبھی نہ سمجھتی کہ یہ واقعی ہو سکتی, کہ کوئی اتنی فخر سے بھی یہ بیان کر سکتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا, نہ ہم نے کبھی یہ پڑھا بڑا. اور ویسے کوئی اپنے آپ کو پینڈو یا دیہاتی یا بدو کہلانا کبھی پسند نہیں کرے گا, مگر یہ ان کی خاصیت بیان کی گئی ہے یہاں پہ کہ وہ زیادہ کریم ہیں, کہ وہ نہیں جانتے ہیں ان حدود کو جو قرآن میں ہیں. قرآن ما انزل اللہ علی رسولی کی جگہ آپ لکھ لیں نا قرآن, ان حدود کو جو قرآن میں ہیں وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ فخر کر کر کے بتاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بدوؤں کی خاصیت ہے. اللہ اکبر. باقی چیزوں میں ہم جاہل رہنا عیب سمجھتے ہیں, مگر قرآن حدیث دین میں جاہل رہنے کو فخر سمجھتے ہیں. یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے, اس کو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا اس چیزوں کا, ہمیں کیا اسے, ہم نہیں جانتے مانتے یہ سب. یہ آپ کو پتا ہوگا یعنی ہمارا کیا واسطہ. فَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا, اور ان میں سے ہیں ان بدوؤں میں سے یہی جن کی بات ابھی ہوئی ہے, جو کفر اور نفاق میں اتنے آگے ہیں, کوئی ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں ما یا یونفقو مغرمن, جو وہ خرچ کرتے ہیں جرمانے کے طور پہ, یعنی جو ان کو زکات دینی پڑتی ہے, جو ان کو صدقہ دینا پڑتا ہے, جو ان کو دینا پڑتا ہے نا, اس کو یہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے چٹی پڑ گئی ان پہ. ہاں یعنی وہ کہتے ہیں لو ہم تو اسلام اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اب ہم یہ دینا پڑے, یعنی ایک ہمارے پر تو پینلٹی پڑ گئی, ہم تو اس لیے بھی اسلام لائے تھے کہ کچھ فائدہ ملے گا, یہاں سے غنیمتیں مال غنیمت ملے گا, کوئی اتنا آگے بڑھ رہا ہے ترقی کر رہا ہے یہ دین, تو کچھ ہمیں فائدہ ہوگا, یا الٹا ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا. تو یعنی ان کے لیے 2.5% زکات دینا بھی مسئلہ بن چکی تھی کہ ہم کیوں نکالیں. شعور کی کمی ہے نا, دیکھیے ایک انسان جس کو یہ شعور ہو, جس کو یہ سمجھ ہو کہ زکات دینا صدقہ دینا مجھے کیا فائدہ دے گا, وہ تو پھر آگے بڑھ کے لے کر آئے گا, وہ اپنی بیسٹ چیز کہتا ہے کہ یہ لے. اور جس کو شعور نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی, ظاہر ہے اس کو زکات دینا بھی ایک چٹی لگ رہی ہے, اس کو یہ بھی ایک مجبوری لگ رہی ہے, یہ ایک مصیبت لگ رہی ہے. اور یتربص بکم الدوائر, اور وہ انتظار کرتا ہے تمہارے بارے میں مصائب کا, یعنی ان کو کیا انتظار ہے, کب ان مسلمانوں کی تو حکومت ختم ہو, ان کا کچھ مسئلہ ان کو ایسا ان کا مصیبت پڑ جائے ان کو کہ یہ ختم ہو جائے, تاکہ ہم تو اس مشکل سے نکلیں, ان کا کوئی ڈاؤن فال شروع ہو جائے. نہیں اب کیونکہ مشکل لگ رہی ہے نا ان کو, جیسے فار ایگزامپل آج کے وقت میں آپ دیکھ لیں کوئی حکومت آ جائے, اس نے مہنگائی کر دی ہے, لوگوں کو بڑا خرچ کرنا پڑ رہا ہے, یا لوگوں کو ٹیکس زیادہ ان کے اوپر کر دیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ حکومت جائے, اللہ کرے اس کا تختہ الٹے. انہوں نے تو اس طرح لیا ہوا تھا اسلام کو, یعنی ان کے لیے ایک ایسا تھا کہ جیسے ٹیکس لگا دیا ہمارے اوپر, بجائے یہ ہمارے کام کرتے الٹا انہوں نے ہمارے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا کہ اب ہاں اب تو اللہ کرے ان کو ہی کوئی مسئلہ ہو جائے کہ یہ ختم ہو جائے. سمجھ رہے کیسی بات ان کو مطلب تھی, اس لیے کہ سمجھ نہیں تھی نا. روٹ کاز کی طرف جائیں تو پتا چلتا ہے کہ علم ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے. سمجھ ہو تو انسان ایسا سوچ سکتا ہے. ان کے لیے تو یہ ہو گیا تھا نا, جس چیز کو دیکھیں انسان کی ویکنس ہے یا انسان کی فطرت کہہ لیں, جس چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے, چاہتا ہے نا اسے میری جان چھوٹ جائے, تو وہ بھی گردش زمانہ کی خواہش کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی گردش آ جائے زمانے کی, کوئی مصیبت آ جائے کہ جائیں یہاں سے, ہماری جان چھوٹے, بھئی ہمیں چھوڑ دو, ہم کیوں یہ دیں. اللہ اکبر, جو مخلص تھے, دیکھیں اسی سوسائٹی میں کوئی لوگ ایسے ہیں, اللہ اکبر, گھر کی سوئی تک لے کر آ رہے ہیں. کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں تو دیوار پہ کچھ ٹٹول رہے ہیں, تو بیٹی نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, فرمایا یہاں پہ ایک سوئی لگائی تھی کہیں وہ نہ رہ جائے. سوئی تک لے کر آ گئے, گھر کا ایک ایک سامان لے کر آ گئے. اور کوئی ایسے ہیں جن کے لیے وہی کام ایک ٹیکس ہے, کیا فرق ہے؟ سوچ کا فرق, سمجھ کا فرق, علم کا فرق. اسی طرح ہم ہیں, کئی لوگوں کے لیے دین ایسے ہے کہ اس کو سینے سے لگا کے رکھیں. کوئی دین کا حکم آ جائے تو ایسے ہے کہ اپنی جان بھی اس کے لیے قربان کرتے ہیں, ہم آگے بڑھ کے اس کے لیے کچھ کریں. اور کئی ایسے ہیں کہ وہ اسی کام کے لیے جانے بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ ہائے ہمیں ہماری نہ کوئی باری آ جائے, ہائے ہم سے نہ پوچھ دیا جائے, ہائے ہمیں نہ کوئی کام کہہ دیا جائے. کام تو ایک ہی ہوتا ہے, کتنے ایٹیچیوڈز کا فرق ہے, کتنا زیادہ فرق ہے. یہ جانے بچا بچا کے, مال بچا بچا کے رکھنے والے ہیں. اللہ کہتا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تو نہ بچا اس کو, لگاؤ اللہ کے راستے میں. کہیں جان بچا رہے ہیں, کہیں مال بچا رہے ہیں, کہیں کچھ کہیں کچھ. دیکھو کتنی فرق فرق کے لوگ تھے اس سوسائٹی میں. اسی طرح ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو فرق فرق طرح کے ہوں گے, ہر زمانے میں. یہ دیکھیں, یہ جو منافقین تھے نا, چاہے آپ بدوؤں کی بات لے لیں, چاہے آپ جو شہروں میں تھے منافق ان کی بات لے لیں, یاد رکھیں کہ یہ تو دیکھیں چلے گئے آپ, دنیا سے رخصت ہو گئے, اب ہم ان کی باتیں کیوں کریں. تو اس میں یاد رکھیں, یہ سائیکالوجی ہے ایک. وہ لوگ تو چلے گئے لیکن یہ سائیکی ختم نہیں ہوں گی, یہ ایٹیچیوڈ ختم نہیں ہوں گے. اس طرح کے لوگ ہر ہر زمانے میں آتے رہیں گے, ہر زمانے میں ہوں گے, جو بس بچا بچا کے ہی رکھتے رہتے ہیں. ان کے لیے اللہ کا ہر حکم ایسے ہے کہ ہائے مصیبت پڑ گئی, ہائے ایسے کیوں ہو گیا, ہائے اب یہ بھی کرنا پڑے گا, ہائے اب یہ بھی کرنا پڑے گا. جیسے ان کے اوپر کسی نے کوئی یعنی کیا ٹیکس لگا دیا, کیا ان کو کر دیا, صرف مال خرچ کرنے میں نہیں, ہر ایک اللہ کے حکم پہ. زکات بھی اللہ کا حکم ہے, وہ ان کو تاوان لگ دیا. جیسے آپ حکومت انکم ٹیکس بڑھا دے تو مصیبت پڑ جاتی ہے نا. اب اگر حکومت کر دے ہم نے 30% نہیں 50% کر دیا ٹیکس, چیزیں نکل جائیں گے. اللہ کا حکم بھی ان کو ایسے ہی لگتا ہے, ان کو یہ نہیں یہ سمجھ کہ اس کے کیا کیا درجے ملیں گے مجھے. ہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اللہ کے غضب کو یہ بجھا دے گا میرا صدقہ, میرے گناہ کتنے معاف ہو رہے ہیں. ان کو اس اخروی فائدے کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے نا, وہ تو ان کے دماغوں سے محو ہوا ہوا ہے, یا پتہ نہیں اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اور پھر وہ کہاں چلا گیا وہ تصور, کوئی اس کا کچھ ہے بھی کانسیپٹ کے نہیں. یہ بھی دیکھیں آج کے فائدے کو دیکھتے تھے نا, اسی لیے ان کو یہ ٹیکس لگ رہا ہے. آج تو میری جیب سے جا رہا ہے نا, اور مجھے تو نقصان ہی لگ رہا ہے. مجھے نہیں اس بات سے کہ آخرت میں مجھے 70 گنا ملے گا, یہ ملے گا, ایسا ہوگا, مجھے اس سے کیا. آج تو میرا نقصان ہوا نا, تو بس آج کا نقصان دیکھا اپنا. تو اس سائیکالوجی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اس صورت سے. ڈونٹ گو آفٹر کے یہ فلاں عبداللہ بن ابئی اور فلاں, ڈونٹ گو آفٹر نیمز. نیمز آپ کو یاد رہیں یا نہیں رہیں, یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ کردار کیسے تھے, ان کیریکٹرز کو سمجھیں اور ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں, تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی زندگی میں کیا میرے کیریکٹر میں تو یہ 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 گندے داغ دھبے تو نہیں ہیں. ماننا میں منافق نہیں ہوں, میں کسی فائدے کے لیے نہیں اسلام میں, پر کیا یہی صفات میرے اندر تو نہیں ہے؟ عمل میں پیچھے, باتوں میں آگے, قسمے کھانے میں آگے, لوگوں کو راضی کرنے کی زیادہ فکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ ہیں نہیں, تو کیا ہے آپ لوگوں کو راضی کرنے, جس سے سوسائٹی میں میری فیس سیونگ ہو جائے, میرا گڈ نیم ہو جائے. کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ بھی یہ تو ایسے بے دین اور یہ تو فلاں ہیں اور یہ ایسے, میرے دین کا بھی میرا چہرہ رہے, یہ دیکھنا چاہتے تھے نا. ورنہ کیا تھا, ان کو کافر کہلا لیتے, نہیں ہم یہ بھی نہیں کہلانا چاہتے, مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں, سچے پکے بھی کہلانا چاہتے ہیں, دیندار بھی کہلانا چاہتے ہیں, لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں. یہ بدو لوگ تھے جو علم سے دور تھے. تو یہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ, یہ انتظار کرتے ہیں بھائی ان کا ڈاؤن فال ہو کسی طرح. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ, ان پر ہے بری گردش, شامت ان کی آنے والی ہے. یہ کیا تمہارا انتظار کریں گے کہ تمہارے پر مصیبت آئے؟ مصیبت تو ان کے اوپر آ گئی ہے, ان کے اوپر گردش آ گئی ہے, اس لیے کہ یہ جس منافقت میں اور کفر میں پڑ چکے ہیں, جس چیز میں یہ پھنس چکے ہیں, وہ تو ان کے اوپر خود مصیبت ہے. اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے, خفیہ باتوں کو بھی سنتا ہے اور جو بات منہ سے نہیں کہی گئی اس کو بھی جانتا ہے, جو دل میں بھی رکھی ہوئی ابھی تک. اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا, فتنہ ارتداد ہو گیا تھا. پتہ آپ کو کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا ارتداد کا, جانتے ہیں آپ؟ یعنی اتنے قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو گئے, واپس ہم چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئے, ہم واپس جا رہے ہیں, اسلام تو اس وقت لائے تھے. تو یہ ایسے ہی لوگ تھے نا جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ہم آزاد ہوں, ہمارے اوپر سے یہ مشکل ٹلے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں سبحان اللہ, ومن العراب, عراب میں سے ہی, بدو لوگوں میں سے ہی, سب سیم نہیں ہیں, ایسے بھی ہیں. من یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. دیکھیں آخر کے اندر کیا ہے, خا کے نیچے زیر ہے, اور جہاں پہ دوسرے کے لیے آتا ہے وہاں پہ خا کے اوپر زبر ہے, یاد رکھیے گا یہ بات. والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ کیسا خرچ کرتے ہیں, کیا یہ بھی خرچ کرتے ہیں؟ ہاں یہ خرچ کرتے ہیں. اور کس طرح, چاہے ان کی کیا نیت ہوئی, کیا یہ ٹیکس سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ہیں یہ بھی بدو, بدوؤں میں وہ بھی تھی نا ام معبد, ایسی پیاری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری وہ نظم کہی, آپ کا حلیہ مبارک کیسے بیان فرمایا انہوں نے, وہ بھی بدو تھی. ہاں اور اسی طرح ذوالبجہ بیان کی آپ کو بات بتائی تھی, وہ بھی بادی نشین تھے, یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان بستی تھی, اس کے اندر رہتے تھے, لیکن وہاں سے چھوڑ کے آ گئے تھے, اور وہ بھی تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے. یعنی حالانکہ بدو تھے, ان کو سمجھ آ گئی بات, اور جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا جذبہ شہادت ان کے اندر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اس جنگ میں شہادت نصیب ہو جائے. یعنی ان کے تو مال بھی اور ان کی جانیں بھی, وہ کہتے تھے بس اللہ کے لیے یہ لگ جائیں کہیں. تو آپ نے دعا فرمائی, اے اللہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں, یعنی کافر اس کا خون نہ بہائیں. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا, میں تو شہادت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو, اگر تمہیں بخار بھی ہو گیا نا تو تم بخار سے بھی اگر وفات پا گئے تو وہ بھی شہادت ہی ہے. تو جب تبوک میں گئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پھر وہاں پہ تو کوئی جنگ وغیرہ تو ہوئی نہیں تھی, تو وہاں پہ تبوک میں جب قیام کر رہے تھے تو اس وقت ان کو ایک دن بخار ہو گیا, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو لے کے گئے. ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اسی میں ان کی وفات ہو گئی, اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کا انتظام کیا, سردی کی رات تھی, یعنی سرد رات تھی. وہ آپ کو پتا ہے ڈیزرٹس میں جب دن ہوتا ہے تو سخت گرمی اور رات میں ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں عبداللہ بن مسعود, وہ بیان فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بہت محبت کرتے تھے عبداللہ بن مسعود, تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے, پھر ابوبکر صدیق بھی نہیں ہے, حضرت عمر بھی نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے, دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں پیش آ گیا. اب دیکھیں گھوپ پر دے رہا ہے, آدھی رات کا وقت ہے, ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی, ادھر کو چل پڑے. تو ایک عجیب منظر دیکھا, دیکھا بلال ایک چھوٹی سی مشل پکڑے کھڑے ہیں جس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا رہی ہے, اور قبر جب کھودی جا چکی تو ابو بکر اور عمر کے ہاتھوں میں کسی کی لاش ہے, اور اللہ کے رسول قبر میں اترتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پکڑائیں, اپنے بھائی کو میرے قریب کرو, اپنے بھائی کو میرے قریب کرو. تو وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لاش تھما رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو نرمی سے پکڑو, ذرا پیار سے پکڑو, نرمی سے, محبت سے, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالبیدین کو دیکھیں دیہاتی ہیں, ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا, بڑی محبت سے قبر میں اتارا, پھر اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں آج شام ذوالبیدین سے راضی تھا, اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا, اے اللہ اس پہ رحمت فرما, یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا, یہ رسول سے محبت کرنے والا تھا. اللہ یہ دیکھ کے بے اختیار کہہ اٹھے کاش اس قبر میں میں ہوتا, آج میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوتے. یعنی ایسے بھی صحابہ تھے, سارے ایک جیسے نہیں تھے, ایسے بھی تھے کہ جو اس قدر کمال کے تھے کہ انہوں نے اپنی یعنی جان بھی, اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں دیا. تو وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, اور یہ دیہاتی ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, آخرت پر, اور جو بنا لیتے سمجھتے ہیں جو خرچ انہوں نے کیا اس کو قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک, یعنی جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا, وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں. کتنا سوچ کا فرق ہے. اور کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ نمبر ٹو, وصلوات رسول, اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے. ان کو کیا شوق ہے کہ رسول کی دعائیں ملیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یعنی صدقہ وغیرہ لے کر آیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے, کچھ بھی لاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیا کرتے تھے, اس کو رحمت کی دعا دیا کرتے تھے, اس کے بچوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پانے کے لیے وہ لے کر آتے ہیں اپنا صدقہ, اور ان کو یہ پتا ہے کہ اس سے اللہ کا قرب ملے گا. آپ دیکھ لیں, کمپیئر کریں دونوں کو, ایک منافق عربی کو اور ایک مومن عربی کو. اعراب نہیں ہے, یہ اعراب ہے. اعراب تو وہ ہوتی ہے جو گرامر میں ہوتی ہے نا, اعراب کہتے ہیں, یہ اعراب لگائیں یہ زیر زبان. آپ کو دونوں پکچر کی دونوں سائڈ نظر آ گئی, ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں اور ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں. ایک طرف یہ بھی لوگ ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, وہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, دونوں میں کتنا فرق ہے. اور ان کو شوق کیا ہے؟ دعائیں لینے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں کسی طرح ہمیں, اللہ قربت لہم, خبردار بے شک وہ قربت کا ذریعہ ان کے لیے, یعنی واقعی صدقہ قرب کا, اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے صدقہ کرنے سے. دو مقصد ہوئے ان کے, ان کی نیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب اور نبی کی دعائیں, اور دونوں چیزیں ان کو مل گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا ان کو قرب. تو نیت اچھی ہونا تو صدقہ بھی قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے, کبھی آپ نے سوچا؟ تو ہر ایک مومن کو کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو صرف یہی اس کے پیچھے موٹو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرب مل جائے اور دعائیں مل جائیں. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ, ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی مہربان بھی. یہ کیوں کہا گیا؟ ان کو ایک تو خوشخبری مل گئی کہ جس مقصد کے لیے وہ صدقہ کر رہے ہیں وہ پورا ہو گیا, اللہ ضرور ان کو داخل کر دے گا اپنی رحمت میں. اور دوسری, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, یعنی کوئی بھی ان کے خرچ میں اگر کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم